یہ ہم کو سمجھایا گیا ہے. اس طرح اللہ کے حقوق میں توحید بنیاد ہے, اللہ کے حقوق میں توحید بنیاد ہے اصلی. ایسے ہی آپس کے حقوق کی بنیاد میں کیا چیز ہے کہ آپس کے حقوق کی بنیاد میں انصاف اور احسان ہے. مخلوق کے حقوق کی بنیاد انصاف پر اور احسان پر رکھی گئی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. عمر عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت جمعہ کے خطبوں میں پڑھی تو پھر خطبہ اس کو پڑھ رہے ہیں, کیونکہ یہ معاشرت کی بنیاد ہے. اس میں معاشرت کی بنیاد ہے کہ دنیا میں معاشرت اپنی زندگی کیسے گزاروں گے. کہ ایمان تو اللہ سے تعلق رکھتا ہے, معاشرت میں کیا کہ معاشرت کے اندر احسان اور انصاف, یہ تو مخلوق کے لیے دیا گیا ہے کہ مخلوق کے تعلقات کے اس میں ایک انصاف ہے اور ایک احسان ہے. انصاف واجب ہے, انصاف فرض ہے ہر وقت. جس طرح ظلم ہر وقت حرام ہے, انصاف کی ضد ہے ظلم, تو ظلم ہر وقت حرام ہے. صحیح بات ہے نا, ظلم ہر وقت حرام. کوئی کسی کو ظلم نہ کرے. اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی ظلم اپنی ذات پر کرنا حرام کب کر رکھا ہے, میں کسی کو ظلم نہیں کرتا. وما انا بظلامن للعبید, میں اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہوں. تو ظلم ہر وقت حرام اور انصاف ہر وقت واجب. انصاف ہر وقت واجب. کونوا قوامین بالقسط, انصاف کے ساتھ اپنے قائم رہو. تو انصاف ہر وقت واجب اور ظلم ہر وقت حرام. یہ ہماری معاشرت اور حیات میں یہ چیزیں ہم کو دی گئی ہیں. انصاف کے ساتھ رہو, احسان کے ساتھ رہو. انصاف تو فرض ہے, احسان مستحسن ہے. انصاف بھی کرو احسان بھی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تاجروں سے کہ تول کے دو, کہ تول کے دینا انصاف ہے. بدینوں کے قصہ سے مستقیم لانپ کو لڑا دیا کرو, یہ کہ یہ انصاف ہے. کیونکہ ان سے مال لیا ہے تو مال کے بدلے میں مال دینا ہے, تو انصاف سے کرو تاکہ کمی نہ ہو جائے. اور احسان کرو. فرماتے تھے کہ دن دوار جائے تول کے دے اور جھکا کر دے. تو جھکا کر دینا مستحب ہے, احسان ہے, اور تول کے دینا فرض ہے. حقوق کی ادائیگی کے یہی دو صورتیں ہیں. حقوق کے بعد کہ جتنا مال ان سے لیا ہے اتنا مال اس کے وجہ اس کو دیا جائے گا, اور زیادہ دے تو زیادہ دے تو احسان ہے. انصاف اور احسان بندوں کے حقوق کے بارے میں. تو یہ ہماری ترتیب ہے انبیاء کرام کی, تاکہ دنیا کی سلامتی رہے. کہ انصاف والے کو انصاف ملے, احسان والے کو احسان ملے, اور ان سب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق کمال اوپر فائر ہوتے ہیں کہ وہ ادا ہو جائیں. جس کی وجہ سے تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی صحیح ہوگا عبدیت والا, اور بندوں سے بھی تعلق صحیح رہے گا حسن معاشرت والا. یہی دو دنیا کی چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ سے عبدیت اور بندگی کا تعلق ہے ہمارا, اور آپس کا تعلق مخلوق کے ساتھ تعلق انصاف اور احسان کا ہے. یہ اس علم میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہم کو بتایا کہ اللہ ہے تو اس کا حق عبادت کا ہے, اور مخلوق ہے تو مخلوق کے ساتھ احسان اور انصاف. یہ بنیادیں ہیں. پھر اس میں آگے ترقیات ہوتی ہیں, جتنے جتنے حالات آئے, جتنے جتنے ضرورت آئی, اس حساب سے وہ لوگ نازل کیے گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے, اور انسانیت و شریعت اپنے کمال پر پہنچ گئی. جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے جتنا بڑھے اتنا کپڑا اس کے اوپر بڑھے گا, پھر وہ اپنے اصلی قد پر پہنچ جاتا ہے. جی ہاں, اب بڑھنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا, اس لیے اب جو کپڑے بنیں گے وہ اسی طرح بنیں گے. ایسے ہی انسانیت بڑھتے بڑھتے اپنی صلاحیت میں اوپر تک پہنچ گئی. اب جو دین آیا وہ کامل آ گیا. کیا بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, گھٹانے کی بھی اجازت نہیں ہے. کیا بنی ادب اندرنا علیکم لباس, ایک ظاہری لباس ہے اور ایک تقوی کا لباس ہے. تقوی کا لباس دین ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم ریشا ولباس التقوی ذلک خیر. تو دو لباس بتائے, ایک وہی ہے اور ایک لباس تقوی کا وہ تین ہے. ایک لباس تقوی کا لباس وہ تقوی کا لباس کیا ہے کہ وہ تین ہے. جو دین اللہ نے دیا ہے اگر صورت مثالی اس کی دی جائے تو وہ لباس ہوگا, کیونکہ لباس میں دو صفتیں ہیں. لباس میں کتنی صفت ہے, کون سی بات ہے؟ یوگا ری سوہات کم مریشا, یہ تو صفت بتائی لباس کی. یوگا ری سوہات کم مریشا, لباس کیا کرے گا کہ تمہارے عیب کو چھپا دے گا. جو نامناسب جگہ ہے جس کا اظہار تو لباس اس کو چھپا دے گا, اور کیا کرے گا کہ رونق پیدا کرے گا بدن کی. تو ریشا رونق, اس مور کا لباس مور کے لیے رونق, وہ ریش کہہ دو پر پر ریش پر کو کہتے ہیں, تو مور کا لباس اس کی رونق. تو ہم کو لباس کر کے دو صفتیں دی جو وہ تمہارے آپ کو بھی چھپا دے اور تمہارے بدن میں رونق لا دے. الناس میں لباس ابھی کا مشہور ہے کہ لوگ لباس کی وجہ سے کہ یہ بادشاہ ہے یہ فلانا ہے, اور اس کے لباس ہی پہن رہا جی ہاں. الناس ابھی لباس مثلا مشہور ہے, اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے بطور لباس کے, وہ لباس ہے وہ تقوی کا لباس کیا جاتا ہے کہ وہ نافرمانی سے بچاتا ہے, جیسے سردی گرمی سے بچاتا ہے نافرمانی سے بچاتا ہے. دین کا لباس اسے لباس کے طور پر شکا ہے, دین ایک لباس ہے. اس دین کے دو پہلو ہے ایمان اور عمل, ایمان اور علم. دین میں ایک ایمان ہے اور ایک علم ہے. علم اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نازل کیا ہے تربیت کے لیے, اس کے لیے تربیت کے لیے علم نازل کیا ہے. مادی تربیت کے لیے زمین کی چیزیں ہوتی ہیں, کھانا پینا دوسری چیزیں پہننا اوڑھنا, یہ مادی تربیت موت سے پہلے کی. اس کے لیے تمام مادی چیزیں زمین سے برآمد ہوتی ہیں, یہ کھانا ہو پہننا ہو زینت کے لباس سونا چاندی, یہ زمین سے برآمد ہوتی ہیں. کیونکہ اس کا تعلق بدن سے ہے, بدن مٹی کا ہے, تو وہ ایک ہی جنسی چیزیں ہو گئی. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے روح نازل کی ہے, بدن میں روح ڈالی گئی ہے. اس روح کے لیے کیا چاہیے؟ تو اس روح کے لیے ایمان اور علم کا لباس ہے. یہ روح کی جو طلب کی ہے وہ ایمان کی وجہ سے, روح نہیں ہوتے روح کالی ہو جاتے ایمان کے بغیر. جی ہاں, ایمان نہیں ہے علم نہیں ہے کہ روح کالی ہو جائے گی برباد ہو جائے گی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا کہ ایمان دیا ہے اور علم دیا ہے تاکہ روحانی ترقی بھی ہو, اللہ کا تعلق بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور حقوق کی معرفت بھی ہوتی چلی جائے کہ آپس کے حقوق میں بھی کامیاب ہو کر نکلے, اور اللہ تعالیٰ کا جو عبدیت والا ہم پر حق ہے وہ بھی پوری طرح ادا ہو جائے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور آپ کو جو علوم دیے گئے ہیں وہ اللہ وجیل کمال دیے گئے. اب کوئی آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی, یہ غیر منسوخ ہے. جی ہاں, اس میں کمی بیشی نہیں ہونے کی. پورا علم عقائد ہو, عبادات ہو, معاملات ہو, معاشرت ہو, اخلاق ہو, ہر لائن کا پورا پورا علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم, آپ کو وہ علم دیا گیا جو آپ نہیں جانتے. ظاہر بات ہے کہ آپ بالکل کچھ نہیں جانتے تھے, تو ہر لائن کا پورا علم. ہاں, اس لیے کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت اب نہیں رہے گی. اور علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے, اور وہ علم محمد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے. کیونکہ علم تبلیغ کے لیے ہوتا ہے, جیسے مال تجارت کے لیے ہوتا ہے, زمین زراعت کے لیے ہوتی ہے, اور علم کے لیے ہوتا ہے, علم تبلیغ کے لیے ہوتا ہے. بلے جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے آپ اس کی تبلیغ کرتے ہیں, یہ اس کا مسلک ہے کہ علم کی تبلیغ, علم کا مسلک یا اس کی تبلیغ. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم آپ کی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں, اور آپ کی دعوت علوم سے جڑی ہوئی ہے. جو جو علوم نازل ہوئے آپ نے اس کے لوگوں کو دعوت دی ہے. تو دعوت دینے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو باخبر کیا ہے, کہ نہیں باخبر کرنا فقط نہیں ہوتا دعوت کا مطلب، بلکہ آپ نے لوگوں کو اس کا طلبگار بنایا ہے. جو دعوت ایشو کو کہتے ہیں کہ اس دعوت کے لوگوں میں طلب پیدا ہو، جیسے آپ نے ولیلے کی دعوت دی تو کھانے کی طلب پیدا ہو گئی. ہاں کالی دعایت نہیں ہے، ایڈورٹائز نہیں ہے، دعوت ہے، دعایت نہیں ہے جی ہاں، بلکہ اس کی طلب. تو دعوت کا مطلب، دعوت کا مطلب جو ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے لوگوں میں اس کی طلب پیدا کرنا، جیسے موبائل کی دعوت. اب موبائل ایسی چلائی گئی یہ چیز کہ لوگ اس کے تعلیم اس پر ملا ہو گئے، اس پر لوگ ملا ہو گئے، کوئی مشغلہ نہیں ملے. 100% کیا لوگوں کی طلب پیدا ہوگی. تو جو دعوت انبیاء کرام کے دل میں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو چیز ان کو دی گئی ہے ان حضرات نے لوگوں کو اس کا تعلیم بنایا. اگر انہیں تعلیم نہ بناتے تو لوگ اس کی مخالفت نہ کرتے، لیکن لوگوں نے نبیوں کی مخالفت کی ہے. کیوں؟ کہ وہ ان کو اس کا تعلیم بناتے تھے کہ اس کو لو اس کو قبول کرو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. وہ اس پر زور دیتے تھے، اپنی محنت پر خرچ کرتے تھے، اور چونکہ وہ نبیوں کی دعوت ان کے نفس کے خلاف ہوتی تھی اس لیے ان کو نبیوں کی مخالفت کرنی پڑتی تھی، اور نبیوں کی مخالفت کرتے تھے. اس وجہ سے وہ حضرت صرف پہنچا دینے پر کفایت نہیں کرتے تھے کہ بھائی ہم نے ایک چیز تھی تو ان کو پہنچا دی، کہ نہ ایسا نہیں، بلکہ وہ دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو اس کا طلبگار بناتے تھے. تو یہ تمہارے کام کی چیز ہے تو مجھ کو لے لو. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زور لگاتے تھے اس پر کہ لوگ اس کو لے لیں، لوگ اس کو قبول کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو الگ کرو گے ان لوگوں کے لیے. کیوں کہ آپ اس پر زور لگے لوگ اس کے طلبگار بن جائیں. تو دعوت کی جو غرض ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ لوگ اس کے طلبگار بنے، اور ان کو طلبگار بنانے کے لیے دو چیزیں استعمال ہوتی تھی. ایک چیز یہ استعمال ہوتی تھی کہ جو بات میں بتا رہا ہوں، جس کی طرف میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، اس کے کیا نفے ہیں، اس کے کیا نفے ہیں، اور اس کے نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں، یہ سمجھایا جاتا تھا. کیونکہ ہماری دعوت میں خالی ایڈورٹائز نہیں ہے بلکہ افہام تفہیم ہے. کیا ہے افہام تفہیم؟ ہمارے حضرت ہی فرماتے تھے کہ سمجھاؤ لوگوں کو، لوگوں میں سمجھ ہے، لوگوں میں سمجھ ہے، ہم سمجھانے میں کمی نہ کریں. لوگوں میں سمجھ ہے وہ بات لیں گے، سمجھانے میں کمی نہ کرو. ادھر ادھر کی بات نہیں، سمجھانا ہے ایک چیز ہے. اس لیے انبیاء کرام اس کا نفع بھی سمجھاتے تھے اور اس کے نہ ہونے کا نقصان بھی سمجھاتے تھے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ایسی نہیں ہے، سرسری بات ہوئی ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی کہ نہ ایسا نہیں ہے، اگر ہو گئی تو اس کا یہ نفع ہے، نہیں ہوئی تو اس کا یہ نقصان ہے. اس لیے انبیاء کرام کے سمجھنا کا اسلوب جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کہ ہم انبیاء کرام کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجتے ہیں. یہ ان کا اسلوب ہے. کیا ہے؟ کہ ان کا اسلوب کہ بھائی کیسے سمجھاؤ گے کہ مبشر بن کر، یعنی ان کو بشارتیں سنائی جائیں گی کہ آپ نے یہ کام کیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ دیں گے، اور دنیا میں اس کی برکتیں ہوگی اور آخرت میں یہ برکتیں ہوگی. تو اس کے نتائج سے آگاہ کرنا ہے، اچھے نتائج بشارتوں کے عنوان سے، اور جو برے نتائج آئیں گے وہ انذار کے عنوان سے، انذار کے عنوان سے. اس نے کہا ہم نے نبیوں کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، منذر بنا کر بھیجا ہے کہ ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ بات نہ مانی گئی تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے، اس کے خطرے بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں تم کو اسے ڈراتا ہوں وہی کے ذریعے سے، یہ بات مجھے معلوم ہوئی ہے. تو ان کا اسلوب یہ ہوتا تھا کہ وہ کام کرنے میں جو کام کرنے ہیں اس کی بشارتیں، اس کے انعامات اکرامات، اس کی برکتیں اس کا ذکر کرتے تھے، اور جو چیزیں چھوڑ لی ہیں اس کو چھوڑنا ضروری ہے، اور نہیں چھوڑیں گے تو پھر اس کی وجہ سے یہ سزائیں ہوگی. جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ انتقام لے گا. وہ سب کے پاس ہے کہ وہ اللہ اس کا انتقام لے گا کہ کیوں ہماری بات نہیں مانی ہو, کیوں یہ چیزیں نہیں چھوڑی. تو اللہ کے انتقام سے اور اللہ کی سزا سے وہ ٹلا دے گی. یہی اسلوب ہے لوگوں میں طلب پیدا کرنے کا کہ بشارتیں سناؤ, وہی نے بتاؤ تاکہ وہ انجام کے بارے میں فکر مند ہو جائیں, یہ اچھا انجام ہے یہ بولا اچھا. تو ایک تو طلب پیدا کرنے کے لیے ان کا یہ اسلوب ہوتا تھا. دوسری چیز لوگوں کو مائل کرنے کے لیے وہ یہ ہوتی تھی کہ حضرات انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ اخلاق کے ساتھ بھیجتے تھے, ان کے اندر اخلاق ہوتے تھے. اپنی امت کے بارے میں, اپنے قوم کے بارے میں وہ 100% ہمدرد ہوتے تھے. 100% ہمدردی ہی ہمدردی ان کے اندر ہے اور کچھ نہیں. وہ صلاحت کہتے تھے کہ میں تو تمہارا خیر کا ہوں, میں تمہارا ناصح ہوں. جی ہاں, میں تمہاری نصیحت اور خیرخائی کے اندر میں میری کوئی مطلب نہیں ہے, مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی لینا دینا ہے. یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جس کو ہدایت دی جائے, جس کو رہبری دی جائے, اسے کچھ نہیں لینا ہے. ہاں, اس کی رہبری کرنی ہے, اس کی خیرخائی کرنی ہے, بے غرض بند کر کے. تو ایک تو بشارتیں سناتے تھے, اپنی بے غرضی بتاتے تھے اور اپنے اخلاق کا ان کے ساتھ اظہار کرتے تھے. اخلاق کا اظہار اس طریقے سے ہوتا تھا کہ وہ نہ مانے وہ نہ ماننے کی وجہ سے ان سے مایوس نہیں ہوتے, اور اگر وہ نہ مانے اور اس کے ساتھ مخالفت بھی کرے ایجائیں دے تو اس کے جواب میں وہ صبر کرتے. کرام کو صبر کی بہت زیادہ تاکیدیں دی گئی اللہ کی طرف سے, بہت زیادہ. جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر, جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر. مسجد کما سبق ہے وہ لازم میں نہ رول رول کہ جو بڑے بڑے رسول نے سبق کیا آپ ایسے سبق کا, تو آپ کا سبق سب سے زیادہ ہے کیونکہ آپ کا کام سب زیادہ. تو اس کام میں انہوں نے سبق سے اور اخلاق سے کام کیا. اس کی وجہ سے جو نرم نرم دل ہوتے تھے وہ مائل ہو جاتے تھے کہ بھائی یہ کچھ چاہتا نہیں ہے, پھر اس کے اخلاق اچھے ہیں, اس کی رہبری اچھی ہے, تو ماننے میں کیا غلط ہے. تو لوگ مان لیتے تھے اگر جو وہ تھوڑے ہوتے تھے. تو یہ نبیوں میں طریقہ ہوتا تھا لوگوں میں طلب پیدا کرانا, اخلاق کا معاملہ کرنا, ان کی خیرخواہی کا معاملہ کرنا, کہ جس کی وجہ سے وہ جو ہے شریک ہو جانے مقصد کے اندر. یہ دعوت تھی, خلاصہ اس کے یہ دعوت کا یہ خلاصہ. آج بھی اسی کی ضرورت ہے. آج جو ہے امت میں جو بات پیدا ہو گئی ہے وہ دین اور آخرت سے بے طلبی پیدا ہوئی ہے. آخرت سے دین سے کوئی مطلب نہیں ہے, آخرت سے غفلت ہے اور دین کے بارے میں بے طلبی ہے. دین کے بارے میں بے طلب, دین کی طلب نہیں ہے. دین آ جاوے, علم آ جاوے, حمال آ جاوے, اخلاق آ جاوے, اس طلب نہیں ہے. آج جو ضرورت ہے امت کو متوجہ کرنے کی وہ اس کی طرف کہ ان کے اندر آخرت کی فکر آ جاوے, آخرت کی طلب آ جاوے. طلب نہیں ہے ان کے اندر, کیونکہ جن میں طلب ہوتی ہے وہ تو خود ہی آتے ہیں. جیسے آپ کے پاس طلبہ آتے ہیں, یہ طلب والے ہیں کہ ان کو علم دین چاہیے, ان کو علم دین چاہیے, تو وہ اپنی طلب کے ساتھ آتے ہیں. جب اپنی طلب کے ساتھ آتے ہیں تو سارے قواعد ضوابط جو وہ اہتمام کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی طلب ہے. لیکن جن کو طلب نہیں ہے ان کو کیا, تو اس کا کیا علاج ہے, اس کا کیا علاج ہے کہ جن لوگوں میں دین کی آخرت کی طلب نہیں ہے ان میں طلب پیدا کرانا, ان میں آخرت کی فکر پیدا کرانا. یہ ہماری دعوت کی غرض ہے. جو دعوت یہ چل رہی ہے موجودہ دور میں ہماری, وہ امت میں جو بے طلبی ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر, اسی کا بوجھ تھا کہ امت میں سے روز بروز اپنے دین کی, اپنے آخرت کی طلب گھٹ رہی ہے. فرماتے تھے جب کوئی چیز گھٹنے پر ہی ہے تو ایک دور ایسا آئے گا کہ وہ بالکل نہیں رہے گی, تو کوئی طلب ہی نہیں آخرت سے, کوئی دین کے علم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, ایسا دور آ جائے گا. تو وہ ایک اجنبی چیز ہو جائے گی دین کی طلب اور دین اور آخرت کی طلب. اس لیے یہ طریقہ جاری کیا گیا ہے کہ بے طلبوں میں جاتی ہے تو ڈاکٹروں کے کیمپ لگتے ہیں, کیمپ لگتے ہیں, ڈاکٹر جائیں گے. ہاں, کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں, بڑے بڑے اسپتالوں میں جا نہیں سکتے, اور شکایتیں بڑھ گئیں. تو پھر یہ بھی ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ کیمپ لگاؤ اور مریضوں کے پاس جاؤ, وہاں مریضوں کو بلاؤ ان کے صحت کے کام پر, اور ان کا وہاں جا کے علاج کرو. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اسی طرح تو اس طرح جو اسپتال گشتی اسپتال ہوتے تھے, گشتی دواخانے, اس طرح گشتی کچہریاں, گورنمنٹ کچہری کی گشتی, کہ کیس بہت بڑھ جاتے تھے. اب تو نہیں ہوتے, پہلے ہوتے تھے کہ کیس بہت بڑھ گئے ہیں تو عدالتیں گشتی ہوتی تھی. جی ہاں, کہ پہلے عدالت یہ کہ وہاں نمٹا ہو ان کو وہیں بلاؤ, یہاں تاریخیں بہت دی گئی ہے. تو ایسا گشتی عدالت ہے, گشتی اسپتال ہے. ایک مثال کے لیے کہ ہم نے جو یہ جو طریقہ ہے کوئی غیر بولو کوئی نہیں ہے, بلکہ اپنے معیشت کے لیے, اپنے مادیت کے لیے یہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. تو ایسا اپنے دین کے لیے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس جاؤ. چنانچہ انبیاء کرام شروع میں امتوں کے پاس اللہ ہی ان کو بھیجتا تھا کہ ان کو تو کوئی پڑی نہیں ہے, تم ان کے پاس جاؤ. جنہ ارسلنا نوح علاقوں میں ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا. نوح کی قوم کو تو نوح کی کوئی پرواہی نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. یہ اصلی طریقہ ہے. دو طریقے ہیں, ایک طلب والوں کے پاس جانا, ایک بے طلبوں کے پاس جانا. طلب والوں کے پاس جانے کا طریقہ ہے, وہ مربج ہے, وہ مربج ہے. اور ایک بے طلبوں میں جانا کہ یہ غیر مربج ہے. یہ صرف نبیوں کے طریقوں میں ہے کہ ان کو تو کوئی طلب ہے نہیں, وہ تو چاہتے بھی نہیں, وہ تو کپڑا اڑ لیتے ہیں کہ بات بھی نہیں سننا چاہتے. تو بھی جاؤ بے طلبوں میں جانا. اصلی طریقہ یہی تھا نبیوں کا کہ وہ بے طلبوں میں جاتے تھے, اور بے طلبوں میں جا کر کے پھر ان کو سمجھاتے تھے. ان کی زندگی جہالت سے گزر رہی ہے. اچھا, جہالت کا ایک اچھا اثر یہ بھی ہے, حضرت عمر فرماتے تھے کہ ما رفع قدر الاسلام الا من عاش في الجاہلیہ. ہاں, یہ کلمہ ان کا بڑی امید افزا, ان کا ملبوز ہے یہ قدر الاسلام اللہ مناسب جاہلیہ, کہ اسلام کی قدر وہ پہچانے گا جسے جاہلیت میں اپنی زندگی کے دن کاٹے ہوں گے. اب ان کے پاس اسلام آیا, ان کے پاس اسلام کے طور طریقے آئے, یہ آداب ہے, یہ اخلاق ہے, یہ اعمال ہے, تو ان کو اس کی قدر ہوگی. ہم تو کہاں تھے اور یہ کہاں کیا کہہ رہے ہیں. آج یہی بات, جب جماعتیں ملکوں میں جاتی ہے اور یہ طور طریقے دیکھتی ہے, بیچتی ہے, تو پھر ان کا میلان ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے پاس یہ چیز ہے نہیں, اور یہ طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے, اور یہ نمازیں ہیں, یہ ذکر ہیں, یہ عبادتیں ہیں, یہ آپس کی خدمتیں ہیں, ہماری دعوت کا ایک نظام ہے. تو چونکہ انہوں نے زندگی اس میں کاٹی ہے, اس لیے ان کو اس کی طلب ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات جو ہے وہ بہت امید افزا ہے کہ جتنی جاہلیت کا اثر ہوگا اتنا تمہاری دین کی باتوں کا اثر ہوگا. وہ منفی اثر ہے یا مثبت اثر ہے, یہ مثبت اثر اتنا ایک اثر کرے گا کہ جتنا وہ منفی اثر. چنانچہ دنیا کے ملکوں میں ہماری جماعتیں الحمدللہ جاتے ہیں, آپ حضرات جانتے ہیں, تو کتنے اثرات ہوتے ہیں اور کتنا لوگوں کا اسی طرح رجوع ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال جان کے ساتھ لمبے لمبے اوقات کے ذریعے سے نکلتے ہیں اور اس کام کو سنبھالتے ہیں, اس کی ذمہ داریاں لیتے ہیں, وہ مشوروں سے چلتے ہیں اور پوچھ پوچھ کر چلتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ ان کو اپنی زندگی کی ذمہ داری کا خیال آ گیا کہ ہماری زندگی کی یہی اصلی ذمہ داری ہے, ہم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے. کوئی سمجھانے والا نہیں آیا, اس لیے اب تک ایسی زندگی, اب سمجھانے والے آ گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جو بے طلب لوگ ہیں ان کے پاس جانا, یہ اصلی طریقہ ہے. یہی طریقہ شروع سے چلا کہ نبی ان لوگوں کے پاس جاتے تھے جن کے اندر دین کی کوئی طلب نہیں ہے, بلکہ وہ مخالفت بھی دشمنی بھی کرتے تھے, لیکن نبی ان میں کام کرتے تھے, نبی ان میں اپنے طریقے سے کام کرتے تھے. وہ مخالفت کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا تھا کہنے میں رہو, صبر کرو, صبر کے ساتھ کام لو, اللہ تعالیٰ جن کا مددگار ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ نبیوں کو چماتے تھے ان کے کام پر, یہاں تک کہ پھر ان میں ایک طبقہ پیدا ہو جاتا تھا جو مان لیتا تھا. اور وہی کامیاب ہو جاتا تھا. وہ جو نہیں مانتے تھے تو حجت پوری ہو جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نامراد بنا دیا, چاہے وہ حکومت میں ہو, زراعتوں میں ہو, سب کچھ قرآن بات میں ان کی مالیت کے مختلف اقسام بتائے ہیں جو نامراد ہوئے ہیں. حاکم تھے وہ بھی نامراد ہو گئے, تاجر تھے وہ بھی نامراد ہو گئے, فیکٹریوں کے مالک تھے وہ بھی نامراد, زمینداری کے مالک تھے, یہ سب جتنی بڑی بڑی شکلیں آج ہیں ترقی کی وہ سب شکلیں پہلے بھی ہوئی ہیں. اگر ان شکلوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا تو وہ اپنی شکلوں میں کامیاب نہیں ہوئے. یہ اللہ نے عبرت کے طور پر بتایا تاکہ قیامت تک یہ سبق رہے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ اس میں رہ کر کامیاب ہوگا, اس میں رہ کر اس وقت کامیاب ہوگا جب اس کے اندر آخرت والی زندگی آئے گی. تو یہی اصل مقصد ہے کہ اپنی دنیا کی زندگی کے اندر اپنی آخرت والی زندگی کو لگاؤ تاکہ حقوق پیدا ہو جائیں. آخرت کی زندگی کا یہی اصلی اثر ہے کہ جب آدمی میں اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے, یعنی ایمان اور عبادت اس کی زندگی میں آتا ہے. ان ایمان اور عبادت کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو علم دیتے ہیں, اس علم میں اللہ تعالیٰ اپنا حق بھی جتاتے ہیں اور دوسروں کے حقوق بھی جتاتے ہیں کہ دوسروں کے یہ حقوق ہیں, دوسروں کے یہ حقوق ہیں. کیونکہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے, جتنے تعلقات اتنے حقوق, جتنے تعلقات اتنے حقوق. تو پھر اس علم کی وجہ سے وہ تمام حقوق سلامت رہتے ہیں. یہ فرق ہے, ہاں یہ فرق ہے دنیا کے علوم میں اور نبیوں کے علوم میں. کہ دنیا کے علوم میں اپنی معیشت کی ترقی مطلوب ہوتی ہے کہ ہماری معیشت, ہمارا روزگار ترقی پر آوے, یہ دنیا کے علوم کی اصلی غرض ہوتی ہے. ہمارے علم کی یہ غرض نہیں ہے کہ ہماری معیشت ترقی پر آوے, بلکہ ہمارے علم کی غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو جو حقوق واجب کیے ہیں, خدا کے اپنے, خدا کے کتاب کے, رسول کے اور آپس کے تعلقات کے جو جو حقوق ہیں, انصاف کے, احسان کے, رواداری کے, یہ حقوق ہماری زندگی میں آ جاتے, یہ ہمارے علم کی اصلی غرض ہے. اس لیے اس علم سے دنیا طلبی منع ہے, کہ اس علم سے کوئی دنیا طلبی نہ پائے. بنی اسرائیل کو علماء اس وجہ سے فاسد قرار دیے گئے کہ انہوں نے اپنے اس علم سے لوگوں کی دنیا طلب, اس لیے ان کو فاسد ہونے کا حکم لگایا کہ ان کی اکثریت یہ فاسد ہے. صحابہ کرام کو متقی بتایا, کیا بتایا؟ کہ یہ تقوی والے ہیں. ان سے کہا کہ یہ فسق والے ہیں. کہ صحابہ کرام کو جو علم ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, انہوں نے اپنے آپ کو اس علم کے تابع کیا. اس علم کے تابع کیا اپنے آپ کو, اس کو اتباع کہتے ہیں. کہ صحابہ کی زندگی کا بڑا سرمایہ, کہ صحابہ زندگی کا بڑا سرمایہ کیا, کہ صحابہ کرام کی زندگی کا بڑا سرمایہ ان کا اتباع ہے. کہ انہوں نے اتباع کیا ہے کس کا؟ کہ اللہ کا, رسول کا, اللہ کی کتاب کا. یہ ان کی زندگی کا اصلی سرمایہ ہے کہ انہوں نے اتباع کیا ہے. کیونکہ مذہب میں اتباع اصل ہے, مذہب میں اتباع اصل ہے. اتباع کرو کس کا؟ کہ جو وہی آئے, نبی سے کہا اتباع کرو, کس کا؟ وہی ہے. اور امت سے کہا کہ نبی کا اتباع کرو, کیونکہ نبی پر وہی آئی ہے. تو نبی پر, امت پر اثر اتباع ہے. تو صحابہ کرام نے وہ اتباع کیا, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے. تو ان کے اتباع میں دونوں چیزیں ہیں کہ جو علم آیا وہ بھی انہوں نے لیا, جو عمل آیا وہ بھی کیا, پھر اس علم کے جو جو تقاضے تھے وہ بھی پورے. علم کے کیا تقاضے ہیں؟ علم کے ایسے ہی تقاضے ہیں جیسے مال کے تقاضے ہوتے ہیں. کہ مال کے کیا تقاضے ہیں؟ کہ مال کا تقاضا یہ ہے کہ مال کو بڑھاؤ, اگر نہیں بڑھاؤ گے تو اس کو کھا جاؤ گے. ہاں, اس لیے جس کے پاس مال آتا ہے وہ اپنے مال کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے, چاہے تجارت سے بڑھاوے چاہے زراعت سے بڑھاوے, لیکن وہ بڑھائے گا, یہ نہیں بڑھائے گا تو کھا جائے گا. تو کہ اپنے علم کو بڑھاؤ, کہ اپنے علم کو بڑھانے کی کیا صورت ہے؟ کہ اپنے علم کو بڑھانے کی ایک صورت ہے کہ اس پر عمل کرو. جتنی اس علم پر عمل ہوگا وہ باقی رہے گا, اور جو عمل نہیں ہوگا وہ علم چلا جائے گا. اس لیے علم کی ذمہ داری ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کا پابند کرو, یہ علم کا تقاضا ہے. اسے نبی پر بھی حکم ہے کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرو, بس تفیل جمع ہونے پر نبی کو حکم ہے کہ جو امرا آپ کی طرف آ رہے ہیں آپ اس پر استقامت کے ساتھ رہیں.
دوسرا حکم امت کی طرف ہے. وہ کیا ہے کہ بس تقن کما امید کا ومن تاب معا کا اے ومن آمن معا کا, کہ آپ بھی استقامت کے ساتھ رہیں گے اس علم پر اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی استقامت کے ساتھ رہے گا. ایک ہی بات ہے کہ نبی اپنے علم پر استعمال کم کرے گا اور امت نبی کے اتباع میں وہ بھی استقامت کے ساتھ رہے گی. تو اس علم کا تقاضا ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی ذات کو اس کے تابع کرو. اگر اپنی ذات کو اس کے تابع نہیں کرے گا تو فاسق ہو جائے گا, جیسے بنی اسرائیل علماء فاسق ہو. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی ذات کو اس کے تابع نہیں کیا, انہوں نے اپنے آپ کو خواہشات کے تابع کیا اور اپنے اتنے مشہور فرماتے تھے کہ آج تو تمہاری خواہشیں علم کے تابع ہیں. اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری خواہشیں تمہارے علم کے تابع ہے, لوگ خواہشوں پر عمل نہیں کرتے علم کے تابع. ایک دور آئے گا کہ لوگ اپنے علم کو خواہشوں کے تابع کریں گے کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیں گے تاکہ خواہشیں پوری ہو جائے. تو وہ فش کا ہے, وہ تو بنی اسرائیل کی گود میں پر فش کا حکم اسے لے رہا ہے کہ وہ اپنے علم کے تابع نہیں ہوئے. اور صحابہ کرام کہ صحابہ کرام پہلا طبقہ ہے علماء کرام کا, کیونکہ صحابہ کرام کے علوم بہت گہرے تھے, سرسری نہیں تھے. انہیں مشہور فرماتے تھے کہ یہ حضرات عام اقوام علم, یہ حضرات اپنے علم میں بہت گہرے ہیں. تو وہ اپنے علم میں گہرے ہوتے تھے, تو گہرے ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اس علم کا تابع بنایا. اس لیے ان کو تقویٰ دیا گیا, ان کو فسق دیا گیا, ان کو تقویٰ دیا گیا. یہ دو چیزیں پالا مہا کجو رہا و تقویٰ, دو چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کی طبیعت یا فسق لے گی یا تقویٰ لے گی. اگر آپ نے آپ کو پابند کریں گے تو تقویٰ آئے گا اور نہیں تو فسق آئے گا کہ حد سے نکل جائیں گے. تو علماء فاسق ہوئے یہ کہ ان کو تقویٰ دیا گیا, کہ تقوی کی وجہ سے وہ اپنے علم پر قائم. ان کو تقویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملا, دوسرا اپنی صحیح محنت سے ملا, یعنی اپنی استقامت سے ملا کہ انہوں نے صحیح محنت بھی کی کہ اس علم کا حق ادا کرنے کے لیے, اس ایمان کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پابند کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا. اس لیے ان کی زندگی چمکدار ہو گئی ہدایت کے لیے, ہدایت کے چاند وہ ہدایت کے چراغ بن گئے اور ستاروں کی طرح ان کو قرار دیا گیا. یہ ستارے جس کے پیچھے بھی جاؤ گے راستہ ملے گا, یعنی ان کے پاس نور ہدایت ہے. یہ کہنا ہے علم کی دعوے داری کی وجہ سے, ایمان کے تقاضے پورا کرنے کی وجہ سے ان کے اندر یہ باتیں پیدا ہوئی ہے, تاکہ کہ جو بھی ان کے پیچھے جائے گا وہ صحیح راستہ پائے گا. وہ ان پر اعتماد ظاہر کیا گیا ہے کہ ان پر ہمارا اعتماد ہے کہ ان کی راہ صحیح ہے, ان کا رخ صحیح ہے. جتنا مشہور فرماتے تھے کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے منتخب کیا ہے تاکہ یہ نبی کا اتباع بھی کرے, نبی کا ساتھ دے, نبی کا کام کرے, جس کے لیے اور ان کے یہ صفت ہے. تو وہی بات ہمارے ذمے بھی ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے یہ علم اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس علم کا کے تقاضے پورے کیے جائیں. تو میرے کہا علم کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کا پابند کیا جائے, استقامت دوسرا تقاضا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس علم کو دنیا میں عام کیا جائے. اگر طلب کرنے والے ہوئے تو ان کو ان کے طلب کے حساب سے دیں, یہ طلبہ ہیں کہ ان کے حساب سے, ان کے استعداد کے حساب سے ان کو علم دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد والوں کو وصیتیں کی تھی کہ میرے پاس تمہارے پاس لوگ آئیں گے اس دین کو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, اس لیے ان کے ساتھ بھلائی کرنا یہ میری وصیت ہے. چنانچہ بعد میں لوگ آئے اور صحابہ ان کو سکھاتے تھے, کھلاتے تھے, پلاتے تھے. ابو ہریرہ کی پہلی زندگی تو بہت مسکنت کی زندگی تھی, پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو گلی کر دیا اور لوگ آتے تھے تو ابو ہریرہ ان کو پھر گلی جاتے تھے کہ عشاء کی نماز پڑھ لو, پھر گھر جانا ہے. گھر جا کر کیا کرنا ہے کہ گھر جا کر پھر تم کو تمہارا جس کام کے لیے آئے ہو وہ بھی ہوگا اور تمہاری ضیافت بھی ہوگی, تمہاری ضیافت بھی ہوگی کہ تم مہمانے ہو, کیونکہ تم مہمان رسول ہو, تم مہمان اسلام ہو. طالب علم مہمان اسلام ہوتا ہے, طالب علم کو ہوتا ہے وہ اسلام کا مہمان, وہ اسلام سیکھنے کے لیے آیا ہے. جی ہاں, تو ان کو مہمان بناتے تھے, کھانا کھلاتے تھے. تو کھانا کھلا کر کے پھر جو چیز وہ سیکھنے سمجھنے کے لیے آئے تھے وہ ان کو دیتے. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت, اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے
انہوں نے خدمتیں بھی کی ہیں, ان کی تعلیم تدریس بھی کی ہے. عباس ابن عبد المطلب اور ان کے ایک بھائی, دو بھائی تھے, یہ دونوں بھائی یہی کام کرتے ہیں. عباس تو عباس ابن عباس جو تھے عبداللہ, وہ تو بحر العلم حیدر العلم آپ جانتے ہیں کتنا علم, تو وہ بیٹھ جاتے تھے درس کے لیے اور طلبا آتے تھے پڑھنے والے سیکھنے والے پوچھنے والے, تو ان کو درس دیتے. جب وہ فارغ ہو جاتے تھے تو دوسرے بھائی ہوتے تھے, وہ دروازے پہ کھڑے رہتے تھے, دوسرے بھائی سے فارغ ہو گئے, ہاں ٹھکانا کر کے جاؤ, بھائی سے فارغ ہوئے, درسے سے فارغ ہوئے, مختلف سوالات لے کر آتے تھے وہ تاریخ کا تفسیر کا حدیث کا, تو ان کو درس اٹھاتے تھے کہ وہ جب فارغ ہو جاتے تھے تو دوسرے دروازے پر دوسرے بھائی کھڑے رہتے تھے, فارغ ہو گئے کہ ہاں ٹھکانا کھا کے جاؤ, تو وہ ان کا اکرام کرتے تھے یا ان کی تعلیم کرتے تھے. کیوں کہ ہم کو یہ وصیت ہے کہ میرے پاس لوگ آئیں گے اور تم ان کے ساتھ بھلائی کرنا, تو بھلائی میں دونوں باتیں تھیں, ان کی خدمت بھی کرتے تھے اور جس مقصد کے لیے وہ بھی دیتے تھے کیونکہ ان میں طلب تھی. اب وہ تو اب ہمارا دور یہ آیا ہے کہ لوگوں میں کوئی طلب دین کی طرف سے ہے نہیں, اب کیا کرنا پڑے گا, یہ پہلا والا طریقہ لینا پڑے گا. پہلے والے طریقے میں کیا تھا کہ پہلے طریقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وفود بیچتے, وفود بیچتے تھے لوگوں کے پاس. جب قریش کے جھگڑے ختم ہو گئے, اللہ نے ختم کر دیے, تو پھر وفود آپ نے بھیجے لوگوں کے پاس, اس کے لیے کہ ان کی تعلیم کے لیے, ان کی تبلیغ کے لیے, کہ اب سکون ہو گیا ہے, اب کوئی مزاحمت نہیں ہے, تو وفود بھیجے جاتے تھے اور وہ جا کر کے ان کو تعلیم دیتے تھے. اگر ان میں دین نہیں ہے تو ان کو دین کی دعوت دیتے تھے, دین ہے تو پھر آگے کی تعلیم دیتے تھے, تو دونوں باتیں, تو دعوت بھی ہوتی تھی تعلیم بھی ہوتی تھی. یہ سکون کے زمانے میں ہوا, خاص طور سے فتح مکہ کے بعد وفود آپ کے پاس خود بھی آئے اور آپ کے وفود بھی گئے. یہ ایک مشروم طریقہ ہے, وہی مشروم طریقہ ہمارا ہے کہ جب لوگوں میں طلب نہیں ہے اور وہ حرکت نہیں کرتے ہیں دین کے لیے, تو پھر دین والے حرکت کریں. کیا کہیں, دین والے اپنے حرکت کریں, کیونکہ علم دین کو اللہ تعالیٰ نے مشترک سرمایہ بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ مشترک سرمایہ, یعنی یہ کسی قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سب کے لیے ہے. اس لیے جن میں طلب ہوگی وہ تو طلب موقع ملے گا, اور طلب نہیں ہے تو یہ طلب نہیں ہے تو ان میں طلب پیدا کر کے دو تاکہ ان کو اس کا حق مل جائے. جیسے کوئی وارث باہر رہتا ہے اور اس کا مورث یہاں مر جاتا ہے, اس کو خبر نہیں ہے, تو اس کا حصہ رکھ لیا جاتا ہے, اس کا حصہ رکھ لیا جاتا ہے جب تقسیم ہوتا ہے کہ وہ غائب ہے کہ اس کا حصہ رکھ لو تاکہ جو ہے موجود ہے ان کو دے دو. اگر غائب کا یہ آج بھی یہ ہے کہ امت اپنے دین سے غائب ہے, لیکن جو علم اللہ نے نازل کیا ہے اس میں ان کا حق ہے, یہ سب کے لیے ہے. اس لیے بے طلبوں میں طلب پیدا کرانا اور طلب والوں کو طلب کے مطابق دینا یہ ہمارا طریقہ ہے کہ طلب والے آئے ہیں ہم ان کو طلب کے مطابق دیں گے. یہ فقہ پڑھنے والے ہیں, یہ حدیث پڑھنے والے ہیں, یہ تفسیر جب دیا جا رہا ہے یہ اہل طلب کے لیے ہے. ہاں اہل طلب کے لیے ہے, لیکن بے طلب ہو تو کہ بے طلب ہو تو کہ ان کے پاس وفود بھیجے جائیں, ان کے پاس جماعتیں بنا بن کر جائیں تاکہ ان میں طلب پیدا ہو جائے. ان میں طلب پیدا کراؤ, پھر ان کے طلب کے مطابق ان کو دین دو. اس لیے ہمارا کام بالکل عالم پاتا سے شروع ہوا ہے. چھ نمبروں میں پہلا نمبر کلمہ ہے, یہاں سے شروع کیا ہے, یہاں سے شروع کیا ہے جگہ سے, تاکہ کوئی اطلاع کا پڑے کہ بھائی کیا کہ ہم تو ان کے ایمان اپنے سے صحیح کرنا چاہتے ہیں, ہم کا ایمان اپنے کا صحیح ہو جائے, پھر نماز ہے کہ ان کی عبادت صحیح ہو جائے, یہاں کہ ان کا عبادت آ جائے, پھر عبادت کی تکمیل کے لیے علم و ذکر ہے, ان کا علم نہیں ہوگا تو کیسے عبادت کرے گا. تو علم و ذکر دیا گیا ہے کہ علم و ذکر اس لیے دیا گیا ہے کہ ایمان عبادت یہ تو اصلی چیزیں ہیں, ان کی تکمیل کے لیے, ان کی تکمیل کے لیے علم ضروری ہے تاکہ اللہ کا حق ادا ہو جائے. پھر اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا حق ہے, تو بندوں کے حق کے لیے یہی علم ہے, تو یہ اس علم کے ذریعے سے اللہ کا حق پھر بندوں کا حق ادا کیا جاتا ہے. یہ ترتیب ہے ہمارے کام کی, اس لیے ان چیزوں کے اس ترتیب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں صحیح چیز طلب پیدا کری. اس کی اچھی اچھی کال گزاریں آپ نے سنی کہ لوگوں کے اندر یہ بات آ رہی ہے اور ان کی زندگیاں بدل رہی ہے, حقوق ادا ہو رہے ہیں, فرائض ادا ہو رہے ہیں. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری یہ محنت اگر صحیح طریقے سے چلائی گئی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عبادت والا دین زندہ کرے گا جو اول درجے کا ہے, جو پہلے عبادت ہے اللہ کی, کہ لوگوں میں عبادت آئے گی. چنانچہ اس محنت کی برکت ہے کہ نمازی بڑھ گئے, حاجی بڑھ گئے, ذکر شکل کرنے والے بڑھ گئے, قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے بڑھ گئے, کہ عبادت شیوازی کا پیش کر دیا جائے گا. کیونکہ عبادت کا نمبر پہلے ہی ہے کہ ہماری محنت شروع ہوئی اور صحیح چلی اور لوگوں میں عبادت آئے. تو سب جتنا حاجیوں کی, نمازیوں کی, ذکر کرنے والوں کی بڑھ رہی ہے, دین سیکھنے والوں کی بڑھ رہی ہے, یہ اس کے حق ہونے کی نشانی ہے. اس لیے اب اس کا تقاضا ہے کہ چونکہ یہ صرف سامنے بھی آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل اور برہان کے اس کے اثرات بھی ظاہر کر دیے, اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اہل علم حضرات بھی حرکت کریں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے. اس سے چکی کا فائدہ کب ہوتا ہے بتائیے؟ حرکت سے, سکون سے, یہ دونوں سے. حرکت بھی چاہیے, سکون بھی چاہیے, تو چکی میں دونوں باتیں. نیچے کا پارٹ ساکن ہے, اوپر کا پارٹ متحرک ہے. کہ اسلام چکی سے مشابہت حدیثوں میں ہے, اسلام کی مشابہت چکی سے ہے, کہ اس میں ثبات بھی ہے, حرکت بھی ہے. کیونکہ حرکت نہیں ہوگی تو اشاعت کیسے ہوگی؟ عملی اشاعت نہیں ہوگی, علم اشاعت ہو جائے گی. آج تو چھپنے چھاپنے کا بہت وہ ہے, ذریعہ ہے, لیکن عملی کہ عمل تو صحبت سے ملتا ہے. عمل کیسے ملتا ہے؟ صحبت سے. کہ بھائی حضور نے ایسی نماز پڑھی ہے اور ایسا کیا ہے, تو عمل تو صحبت سے ملتا ہے. جی ہاں, اس لیے صحبت بھی ضروری ہے. تو صحبت کی وجہ کے لیے کیا ہے کہ عمل والے علم والے حرکت میں آئیں گے, تو ان کی حرکت سے لوگوں کے سامنے یہ چیز آئے گی. نبی خود بھی حرکت میں رہتا تھا. صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں راحت دیکھی نہیں, اتنی حرکت تھی کہ لیست لہو راحہ, کہ آپ کے لیے کہ راحت تھی نہیں. اور رات کے اسباب تو پہلے سے نہیں تھے, جس لیے آپ نے فقر اختیار کیا تھا. آپ نے فقر اختیار کیا تھا, یہ گھر میں کچھ نہیں ہوگا. تو فقر بھی اختیار کیا اور کام بھی آیا, اس لیے راحت نہیں رہی. جی ہاں, انس فرماتے تھے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندے ہوئے ہیں اور اصحاب صفا کو قرآن پڑھا رہے ہیں. اصحاب صفا طلبا تھے کہ ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں, آپ کے پیٹ پر قتل بندے ہوئے تعلیم دینی ان کو آئے ہیں اور طلب لا رہے ہیں, ان کو تعلیم دیتے تھے. وہ جو بے طلب ہوتے تھے ان کے لیے امت کو حرکت دی, تاکہ بے طلبوں میں اس حرکت کی وجہ سے علم آوے, ایمان آوے, صحیح زندگی آوے, ان کی صحبت میں رہ کر کے وہ دیکھے کہ اس طرح کیا, اس طرح کرنے. اس لیے صحابہ کرام کو حرکت دی ہے, اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں وہ حرکت کی ہے. اس لیے وہ صحیح چیز امت پر آ گئی اور وہ چل رہی ہے اب تک. آج بھی وہی طریقہ ہے کہ اہل علم حرکت کریں گے تو علم حرکت میں آئے گا, اہل عمل حرکت کریں گے تو ان کے عمل, ان کا عمل حرکت میں آئے گا, سخاوت والے حرکت کریں گے تو ان کی سخاوت. اس طرح ہر صلاحیت جب حرکت میں آئے گی تو اس کا تعدیہ ہوگا, کہ وہ متعدی ہوگی وہ صلاحیت. یہی مطلب ہے کہ جتنی خیر امت میں اللہ نے رکھی ہے اس کا تعدیہ اس میں ہے کہ وہ حرکت میں آوے. تو اسلام کو چکی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ حرکت بھی ہے, ثبوت ہے کہ اپنی جگہ اپنے دین پر استقامت سے زیادہ کرو, جیسا حکم ہے پس سب کماؤ میں تاب کا, یہ امت اور نبی دونوں کے تو استقامت کا حکم ہے, اور نفر سفر اس کا بھی حکم ہے, تاکہ توازن پیدا ہو جائے کہ حرکت بھی صحیح ہو جاوے اور حرکت کے بعد عمل بھی صحیح ہو جاوے. یہ ایک طریقہ یہ کار ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم فرما دے. اس کے پیش نظر یہ بات کہی جاتی ہے اہل علم حضرات سے. اہل علم دو قسم ہے, ایک اہل علم وہ حضرات ہیں جو مرجع ہے امت کے, جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے وہ مہمات امور میں, وہ مرجع ہے. دوسرے اہل علم اہل خدمت ہیں, جیسے آپ حضرات ہیں, مختلف خدمتوں میں ہیں, مختلف خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں. جو حضرات مرجع ہیں ان سے تائید چاہی جاتی ہے, بھیجائی جاتی ہے,
مفتی کے بعد جو رحمت اللہ علیہ کے بعد مولانا الیاس صاحب جاتے تھے اور بھیجتے تھے, کیونکہ ان کو ان سے تائید مطلوب تھی, وہ صدر تھے جمعیت علماء کے بڑے آدمی, یہ حضرات تائید کرے کہ ہاں یہ کام صحیح ہے, یہ کام ہونا چاہیے. حضرت رحمت اللہ علیہ, مفتی کے رحمتہ رحمۃ اللہ علیہ, مولانا لاہور رحمۃ اللہ علیہ, لاہور محمد علی صاحب, یہ مرجع بنے ہوئے تھے. تو مرجع سے تائید مطلوب ہوتی ہے, یہ اپنے مقام سے تائید کرے کہ بھائی یہ چیز قابل عمل ہے, یہ چیز قابل توجہ ہے, اس پر توجہ دو. ان کے ممبر سے, ان کے محراب سے, ان کے منصب سے یہ تائید کریں گے, تو ان سے تائید چاہی جاتی تھی. دوسرا طبقہ یہ حضرات ہیں جو اہل خدمت ہیں, مختلف خدمتوں میں ہیں, ان سے تعاون چاہا جاتا ہے. کیا چاہا جاتا ہے؟ میرے پاس سمجھ میں آ رہی نہیں, کیا حضرات سے تعاون چاہا جاتا ہے, کیا حضرات اس کام میں تعاون کریں, بالفعل تعاون کریں. پیسے تو ذہنی طور پر تو ہے تائید, لیکن اس سے آگے کا قدم یہ ہے کہ بالفعل, کہ بالفعل اس کا تعاون کرو, کہ آپ کی جماعتیں پھرے, آپ کی جماعتیں نکلے, اور آپ کی جماعتیں دین کے اس محنت کے مقصد کو سمجھا رہے. کیونکہ عام آدمی تو یہ سمجھے گا کہ بھی نکلنا ہی نکلنا ہے. ہاں, عام لوگ یہ سمجھ کے تبلیغ نکلنا ہی نکلنا, حالانکہ نکلنا تو چھٹے نمبر پر ہے. جی ہاں, ہمارے ہاں نکلنا تو اول نمبر پر نہیں ہے. جسے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں قافلوں کی نقل و حرکت, یہ تو بدایت ہے, لوگوں نے اس کو غایت بنا دیا. بدایت کا بغیر تو چھٹکارا نہیں, اگر پہ تو پڑھنے ہی پڑیں گے, اگر پہ نہیں پڑھیں گے تو قرآن حدیث نہیں پڑھیں گے. تو الف باتا تو ہے ہی, وہ تو بدایت ہے, لیکن بدایت میں ہی رہنا ہے یا وہ آگے بھی جانا ہے؟ یعنی آگے بھی جانا ہے, لیکن بدایت کے بغیر غایت تک نہیں پہنچ سکتے, جیسے توازن قائم کرنا ہے. کیا قائم کرنا ہے؟ کہ ہمارے یہاں صرف خروج مطلوب نہیں ہے, خروج تو یکسوئی کے لیے ہے. اس کے لیے ایک اپنے گھر میں, اپنے کاروبار میں, اپنے چیزوں میں آدمی لگا ہوا ہے, اس کو آخرت کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے کہ اس میں نکالو اس کو, اور ایک ماحول میں رکھو تاکہ وہ اپنے آخرت کے لیے یکسو ہو جائے کہ مجھے آخرت ہی بنانی ہے, مجھے دوسروں کے حقوق بھی دیکھنے ہیں, خالی بچوں کو روٹی بھی دینی ہے, بچوں کو دین بھی دینا ہے, گھر والوں کو نفقا خالی دینا ہے, یا گھر والوں کو دین نہیں دینا, کو انفسکم واہلکم نارا, اپنے آپ کو اہلے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ, تو دوزخ سے بچانے کی کیا شکل ہے کہ ان کو دیندار بناؤ. اللہ یہ تفسیر کرتے تھے کو انفسکم کی آیت تھی, یہ کو انفسکم واہلکم نارا, ان کو دوزخ سے بچاؤ, گھر والوں کو کیسی کیا شکل ہے, دادی فرماتے ہیں کہ ان کو دیندار بناؤ, ان کو دین سکھاؤ, دین سیکھیں گے تو دوزخ سے بچیں گے, دین نہیں سیکھیں تو کیسے دوزخ سے بچیں گے. تو وقایت جو ہے کوئی خوشک ہوں, وقایت وقایت دین سیکھنے سے ہوگی, یہ دین سیکھ رہے, دین سیکھیں گے تو دو دشے بچ جائیں گے دینداروں, کیونکہ اللہ تعالیٰ دینداروں کا بہترین اجر دے گا. جی ہاں, اس لیے ان کو بھی دو دشے بچانا ہے, یعنی ان کو دین سکھانا ہے, یہ ذمہ داری ہے. یہ اس طرح عام پوری ہماری ذمہ داری ہے اس علم کے ذریعے سے. تو یہ میں نے کہا کہ آپ حضرات سے اس کا تعاون چاہتے ہیں, کیا حضرات بھی اس میں بالفعل معامل بھرے کہ آپ کے پاس آپ بھی ہوں, جماعتیں بھی ہوں, جماعتوں میں آپ کی نقل و حرکت ہو, تو آپ اپنے ذہن سے سمجھائیں گے, ایک آدمی ایک عامی آدمی سمجھائے گا وہ اپنے ذہن سے سمجھائے گا, ایک عالم سمجھائے گا وہ اپنے ذہن سے سمجھائے گا. جی ہاں, اور لوگوں میں سمجھ ہے الحمدللہ, امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت دی ہے, اس امت کو بہت صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. جی ہاں, وہ صلاحیت بھرو یہ کار آوے, اس کا یہی طریقہ ہے کہ جماعتیں بنا بنا کر کے ان تک پہنچا جائے, اور اس کام کے اصلی مقصد سے آگاہ کیا جائے کہ اس کام کا اصلی مقصد کیا ہے, کہ زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے, اور زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر کے اس کے ذریعے سے اپنے آخرت بنانی ہے, اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. ہماری دعوت کا یہ مقصد ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا وہ اس دعوت کا مقصد ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لائے تھے وہی اس دعوت میں ہے, اور کوئی نئی چیز اس میں نہیں داخل کی گئی ہے, اور نہ نئی چیز کی جگہ بھی نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جمیم آ جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری دعوت کی غرض ہے. مولانا الیاس صاحب کے ملفوظہ پہ لکھا ہوا ہے کہ جو چیزیں حضور لے کر آئے ہیں وہی ہمارا کام ہے, وہی ہمارا مقصد ہے, کہ اس کی ترویج کے لیے یہ ہے
کہ جماعت لانا بانا کر کے جیسے پہلے ہوا تھا کہ جائیں تو لوگ جماعتوں کے نکلنے سے معاونت ہوگی, صحبت سے باتیں سیکھی جائے گی جیسے کتابوں سے سیکھی جاتی ہے, صحبت سے بھی سیکھی جاتی ہے, کیونکہ پہلے زمانے میں کتابیں تو نہیں تھیں تو لوگ کیسے سیکھتے تھے, یہ صحبتوں سے سیکھتے تھے کہ جن کے پاس زیادہ روایتیں ہیں ان کے ساتھ رہ کر کے ان سے ان کی روایتیں لی جاتی تھی. ابو حضرت سے حضرت عمر روایت لیتے تھے, ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر آپس کی روایتوں پر مذاکرہ کرتے تھے کہ کچھ کو یہ روایت ہے آپ کو یہ روایت ہے, تو صبح رات کو بیٹھ جاتے تھے تہجد تک وہی ہوتی تھی, تہجد کا وقت ہوتا ابو موسیٰ اشعری کا پھر تہجد کا وقت ہو گیا, حضرت عمر کے پاس ہم تو تہجد میں ہی ہیں کہ ہم تو تہجد میں ہی ہیں, یعنی علم مذاکرہ ہو رہا ہے. تو اس طرح دیا جاتا تھا صحبتوں سے علم, میرے کہنے کا مطلب ہے کتابیں نہیں تھی قلم نہیں تھی, صحبتوں سے علم دیا جاتا تھا. جیسے محمد علیہ صاحب فرماتے ہیں ہمارے یہ طریقہ پرانا طریقہ ہے, ایک دوسرے کی صحبت سے سیکھو سمجھو, ایک دوسرے کو سکھاؤ, ہاں ماحول بھی بنے گا اور صلاحیت بھی پیدا ہوگی سیکھنے کی سکھانے کی عمل کرنے کی, اس کی پتہ ہے یہ, اسے یہ طریقہ ہے. آپ ہزار سے بھی یہی مطلوب ہے کہ آپ ہزار بھی جس طرح دوسری خدمتوں میں وقت دے رہے ہیں اس میں بھی اپنا وقت دیں اور اس کو بھی سمجھیں تاکہ جامعیت پیدا ہو, کمال بھی پیدا ہو جامعیت بھی پیدا ہو کہ اس لائن سے بھی ہے اس لائن سے بھی ہے. تو اس میں دونوں باتیں ہوگی, یہ عمومی طریقہ ہے اور درس و تدریس خصوصی طریقہ ہے, دونوں صحیح ہیں. عموم کی اس میں ضرورت ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ دین سے زیادہ دور ہے, ان کے اندر دوری ہے, اللہ پرواہی بھی ہے, اس کا علاج یہی ہے کہ اپنی صحبتوں سے اپنی محنتوں سے اپنی دعاؤں سے ان کو متوجہ کیا جائے, کہ جتنے جتنے ان میں استعداد آ رہے ہیں اس کے مطابق ان کو دین دیا جائے. سب سے پہلے کلمہ ٹھیک کرانا, پھر نمازیں ٹھیک کرانی, پھر ضروریات زندگی دوسری ہے وہ بتانا, یہ ایک عام طریقہ ہے. اس لیے کہتے ہیں اس عمومی طریقے میں بھی آپ حضرات کا وقت لگے جیسا خصوصی میں لگ رہا ہے, تو اس کا طریقہ ہے کہ ترتیب بنا کر جائے, توڑ پھوڑ کے جانے کی ہمارے اکابر اجازت نہیں دیتے کہ اس کو چھوڑ دو اس کو پڑھو پھر اس کو چھوڑ دو اس کو پیسہ دے. مذہب میں نیت ہے عمل ہے ترتیب ہے, یہ مذہب میں ہے. یہ فرماتے تھے حضرت کہ مذہب میں کیا ہے کہ نیت بھی ہے عمل بھی ہے ترتیب بھی ہے. نیت ہے پہلے تو نیت زور پڑھ رہا ہوں اثر پڑھ رہا ہوں, جی ہاں یہ نیت ہے, پھر عمل ہے, پھر ترتیب ہے, جس سے مذہب بنتا ہے. نیت میں یہ ترتیب نہیں تو کیسے بنے گا, یہ سمجھا دیتے. تو ہم نیت بھی رکھتے ہیں اور ترتیب بھی کرنے, بغیر ترتیب کے نہیں کرنے. ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ ہر جز کو اس کا حق ملے, ہر جز کو اس کا حصہ ملے. تو چونکہ یہ ایک جز عمومی بھی ہے ایک جز ہمارا خصوصی بھی ہے, جس میں آپ ہیں وہ خصوصی ہے اور جو ہماری دعوت کے پاس وہ عمومی ہے کہ کسی بھی علاقے میں جائیں کسی بھی قوم میں جائیں کہیں بھی جائیں قوم اور ایک خصوصی طریقہ ہے. تو دونوں کو حق ملنا چاہیے, اس لیے کہا کہ ترتیب بناؤ تاکہ ترتیب کے ذریعے سے جو طلب والے آئیں ان کو بھی حصہ دیں, اور ترتیب بنا کے تو جو عموم میں جو ہمارے پہ ذمہ داری آتی ہے وہ بھی پوری ہو جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ترتیب بنا کر کے اس کے لیے وقت بیٹھا. آپ حضرات سے ایک سال مانگا جاتا ہے, ایک سال یہ حضرات اس کام میں ایک سال لگائیں اور اچھی طرح اس کو سمجھ لیں تاکہ اس کو سمجھا سکے اور اس کی فضا بنا سکے, اس کی اس لوگوں میں اس کی ہمت بڑھا سکے. اس لیے ان کے لیے ایک سال کہ یہ اس میں ایک سال لگاؤں اور اس کام کے اندر اچھی ماہیت اچھی ماہریت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں تاکہ دوسروں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنے. یہ طریقہ ہے. اس لیے آپ حضرات سے ان خدمتوں کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک ایک سال اس کام میں لگائیں, پھر مشورے سے چلتے رہیں اندرون میں بیرون میں. اور جنہوں نے سال لگایا ہے ایسے بہت سے شہید حضرات ہیں کہ وہ سال بھی لگا چکے ہیں اور اسی سے کام یہاں ہو رہا ہے, تو ان سے ایک تقاضا ہے کہ وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. مثلا بیرون کا تقاضا ہے کہ بیرون ملک میں کام کرنے کے لیے, اس لیے کہ دنیا کے ملک متوجہ ہو رہے ہیں اور اس میں اہل علم کی ضرورت ہے, عربی والوں کی بھی ضرورت ہے, انگریزی والوں کی بھی ضرورت ہے, طبقات ہیں لوگوں کے تو اس کی بھی ضرورت ہے, تو وہ بھی تقاضے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. لیکن سر دست یہ ہے کہ ایک ایک سال ان کا نہیں لگا ہے, کو ایک ایک سال کے لیے پڑھنا ہے, اور جن پہ لگ گیا ہے وہ ان کے لیے دوسرے دفعہ جو رکھے جائیں گے وہ ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. انشاءاللہ بہت بڑی خیر کا آپ حضرات ذریعہ بنیں گے, اور خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے ٹھہرنے کا اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا لے. صبح جعل اللہ مرتا خیر اللہ کل شاپ کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شر بند کرے اور خیر کے دروازے کھلیں. تو ایک ہی آدمی امت کا بڑی خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے, اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. اب آپ بتائیں اس کے لیے. ماشاء اللہ.